السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات میں شامل ہیں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی اور پاکستانی فوجیوں کے درمیان گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ. پروگرام کے دوسرے حصے میں امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے نمائندے خصوصی ظلم خلیلزاد کی جانب سے کیے گئے حالیہ ٹویٹس کے تناظر میں دوحہ میں رواں ہفتے شروع ہونے والے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے آٹھویں دور سے وابستہ توقعات پر بات کریں گے. آگے چل کر بات ہوگی سانحہ آرمی پبلک اسکول کی تحقیقات سے متعلق عدالتی کمیشن کی اب تک کی کارکردگی پر. اور آخر میں امریکہ میں آئندہ سال ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے مابین کل یہاں امریکہ میں ہونے والے مباحثے پر ایک نظر ڈالیں گے. ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-7789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹس کے شرکا میں شامل ہیں بھارت سے تجزیہ نگار ڈاکٹر منیش کمار صاحب، اور پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. جی، لائن پہ ہمارے ساتھ اس وقت کون ہیں ہم جاننا چاہیں گے. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. خوش آمدید بریگیڈیئر صاحب آپ کو پروگرام میں. اور آپ سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایل او سی پر جو حالیہ کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟
جی بہت شکریہ، سب سننے والوں کو سلام. آپ نے جو سوال اٹھایا ہوا ہے تو یہ تو خیر کشیدگی کافی عرصہ سے اس میں کمی اور زیادتی آتی رہتی ہے، اور پچھلے دنوں تو بہت زیادہ تھا لیکن اس میں کچھ کمی آ گئی، کچھ کانفیڈنس بلڈر میئر ہو گئے، اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید علاقہ دوبارہ سلسلہ کی صورت میں اور نئی حکومت کے انڈیا میں آنے کے بعد شروع ہوگا. لیکن جو ہم جو موجودہ وجوہات ہیں وہ تو مجھے دو تین نظر آتے ہیں. نظر آتا ہے کہ کشمیر میں جو انتفاضہ ہے اس سے کچھ بھارتی حکومت زیادہ پریشان ہے، اور خصوصاً مودی صاحب کا جو دوسرا دور ہے حکومت کا، اس میں یہاں پر اس نے کچھ پالیسی اگریسو رکھنی ہے، پرو ایکٹیو رکھنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اجیت دوول نے بھی ان کا دورہ کیا ہے کشمیر کا. اور اس کے علاوہ کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 35 اور جو 65 وہ بھی امینڈ ہونے کی کوشش کی جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ جو ایل او سی پر خلاف ورزیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی ٹروپ ظاہر ہے پھر ادھر بھی زیادہ کمیٹڈ رہتے ہیں، اس سے ورلڈ پیس ریجن کی بھی ہو جاتی ہے فوجیوں کی، اور پاکستان بھی ریسپونڈ کرتا ہے. تو ایسے حالات میں دوبارہ ڈائیلاگ کا شروع ہونا پھر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب ان کے سفیر کو بلاتے ہیں یا وائی کمشنر کو اس کو ڈیمارچی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تعلقات میں تلخی آتی ہے. تو شاید جس طریقے سے امریکہ میں بات ہوئی کہ سالسی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، دوسری طرف پر جو انڈیا میں زیادہ واویلا ہوا کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے اور کیسے ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے امن میں جو کردار ہے اور وہاں پر جو امن قائم ہونے والا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو جائے گا اس امن کی وجہ سے. تو شاید ایک سوچ ہی بھی ہے کہ انڈیا ایک گیم اسپائلر کا کردار ادا کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مشرقی اور مغربی سرحد دونوں کو پاکستان کو انگیز رکھنا چاہتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو انتفاضہ ہے وہ انتفاضہ بند ہونے کا یا کمزور ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور وہ انڈیجنس ہے تو اس کی وجہ سے دو کہ وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ ادھر سے آتنوادی آتے ہیں. لیکن اگر آپ کیجوالٹیز کو دیکھ لے، باقی لوگ بچوں کو دیکھ لے، عورتوں کو دیکھ لے، اور جس طریقے سے جلوس نکلتے ہیں جنازوں پر جو لوگ جاتے ہیں تو وہ کافی انڈیکیشن ہے انڈیپینڈنٹ مبصروں کے لیے، حالانکہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ اندرونی ان کا کشمیریوں کا اپنا ایک فریڈم اسٹرگل ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر میرے خیال میں کہ کشمیر کے بارے میں انڈین کے نئی حکومت کے ارادے کچھ وہاں پر تبدیلی کے ہیں، وہ آئین کی بھی تبدیلی، اور دوسرا وہاں پر یہ جو انتفاضہ ہے اس کو بزور دبانے کا، اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایل او سی کو گرم رکھنے کا. تو ایسے حالات میں پھر بات چیت کا جو راستہ ہے وہ مخدوش ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. تو میرے خیال میں کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ تناؤ کچھ عرصہ جاری رہے گا جب تک کہ افغانستان میں مکمل امن نہیں آتا یا جب تک دونوں کے درمیان کمپریہنسو یا کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع نہیں ہوں گے. تو تب تک یہ سلسلہ کبھی تیز اور کبھی آہستہ, لیکن یہ ہے کہ اس میں جو معصوم جانوں کا ضیاع ہوتا ہے سویلین آبادی کو جب نشانہ بناتے ہیں, ابھی اسپیشلی جو ہمارا اس میں نیلم جھیلم پروجیکٹ ہے وہاں پر چائنیز تھے ان کو بھی ایویکویٹ کیا کہ اس لیے کہ وہ لانگ رینج ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور پھر فارن نیشنل کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے.
لیکن بریگیڈیئر صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ اس سے نقصان جو ہے وہ ہوا ہے پاکستان کی بارڈر کی اس جانب پاکستان میں, لیکن دوسری جانب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس حالیہ کشیدگی میں بھارت کا ایک فوجی اور ایک شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں. تو نقصان جو ہیں وہ دونوں طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ الزامات جو آپ بات کر رہے ہیں یہی الزامات بھارت کی جانب سے بھی لگائے جاتے ہیں کہ پہل جو ہے اس گولہ باری کا یا فائرنگ کا پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے. ہم اس میں نہیں جانا چاہیں گے, اس کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اور ہم نے بھارت کا موقف جاننے کے لیے ڈاکٹر منیش کمار تجزیہ نگار ہیں, سینئر صحافی ہیں, ان کو مدعو کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر لیں گے تاکہ ان بھارت کا موقف بھی ہم سن سکیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو حالیہ کشیدگی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ایل او سی پر یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے آج کل, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس میں تناؤ میں اضافہ اور کمی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اس جگہ پہ, لیکن یہ جو حالیہ کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو وزیراعظم عمران خان کے دورے امریکہ اور پھر ایل او سی کے نزدیک پاکستان سائٹ پر ایک چینی پروجیکٹ اس وقت جاری ہے, اس تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں؟
جہاں تک عمران خان صاحب کے دورے کا, تو وہ تو میں نے بتا دیا جس طرح سالسی کی بات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے, اور اس پر جو انڈین اپوزیشن نے اور باقی لوگوں نے بھی نریندر مودی کو کافی آڑے ہاتھ لیا, وہ پارلیمنٹ میں بھی اور اس کے علاوہ باہر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم, کبھی ڈینائل موڈ میں آتے تھے اور کبھی کچھ اس میں امپلائی والے موڈ میں ہوتے تھے. ایک تو یہ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو سالسی کا کردار ہے واقعی ٹرمپ جو ہے اور عمران خان کے آپس میں کیمسٹری کافی ملتی ہے, اور اگر وہ اس پر زور دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ انڈین کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. کمزور اس لیے کہ پیس کی طرف اس کو دھکیلا جائے گا. دوسری بات یہ ہے جو کہ وہ نہیں چاہتے اس موقع پر کہ پاکستان اسٹرینگل ہولڈ سے نکل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کشیدگی کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان چپکل رشتوں ہے, جنگیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جنگوں سے مسئلے نہیں ہوتے جب تک کہ بات چیت نہ ہو, جب تک کہ ڈائیلاگ نہ ہو, جب تک کہ کوئی میڈیشن نہ ہو, اور جب تک کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس پر کچھ عمل برآمد نہ ہو. اور تو ظاہر ہے کہ پیس تو آئے گا, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا, اور کچھ جو کشمیری لوگوں کے جو حق خود ارادیت ہے اس پر توجہ دینی ہوگی. وہ نہ صرف بھارت کی ذمہ داری ہے, وہ پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ اس پر یو این کے قرارداد ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہاں پر نیلم جھیلم میں جو چائنیز کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے انڈیانی آکوپائڈ کشمیر میں بھی بہت زیادہ ڈیم 65 تقریباً ان کے پلانڈ ہے, اس کے علاوہ جو باقی انہوں نے مختلف ڈیم بنا رکھے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا پانی جو سندھ ریور ہے یا جھیلم ہے یا اس میں روک لیں گے یا اس کو ڈائیورٹ کر لیں گے. تو واٹر وار کی طرف بھی اشارے ہو رہے ہیں. اور وہ بھی ایک خطرناک چیز ہے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافے کا اور مسائل کے حل کرنے کا. اور کیونکہ انہوں نے یہ بھی ٹریٹ کیا ہے کہ وی کین واک اوے فرام دی انڈس واٹر ٹریٹی, تو اگر اس سے وہ نکل جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان تناؤ بڑھے گا, کیونکہ مودی صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم وہ جو پانی سمندر میں گرتا ہے یہ پانی ہم پاکستان کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. بہرحال اس قسم کے تھریٹس تو آتے رہتے ہیں, لیکن یہ ایک بات مجھے جو زیادہ عام ایک غیر جانبدار حیثیت سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ انڈیا بات چیت کے رستے سے کیوں کتراتا ہے یا اس کو ڈیلے کرتا ہے
اس بارے میں. جی بالکل, انڈیا کا موقف ہے اس حوالے سے, ثالثی کسی تیسرے فریق کے کردار کے حوالے سے بھی انڈیا کا موقف ہے, اور مذاکرات کے لیے میز پر نہ آنے کا بھی ان کا جو جواز ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. ہم کوشش کر رہے ہیں سامعین کو بتا دے چلیں کہ ڈاکٹر منیش کمار سینئر صحافی اور تجزیہ کار بھارت سے ہم نے ان کو مدعو کیا تھا, اس وقت وہ فون کا جواب نہیں دے رہے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب, کوسچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی بھارت کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح تیسرے ملک سے کشمیر ایشو کو حل کرانے کے لیے اس ثالثی کا کردار کا کہہ سکتا ہے, ایسے میں جب شملہ معاہدہ جس پر پاکستان نے بھی دستخط کیے ہیں اس کے مطابق یہ باہمی معاملہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, اور یہ دونوں کے باہمی مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا.
دیکھو, کنفلکٹ ریزولوشن کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے کوئی تیسرا ملک یا کوئی ایسا ایجنسی جس طرح یونائٹڈ نیشن ہے یا سارک میں تو بہرحال کنفلکٹ وغیرہ نہیں, لیکن پھر بھی ایک فورم موجود ہے جس پر بات ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی اس قسم کے آرگنائزیشنز ہیں یا وہ ہے ادارے ہیں جہاں پر کوئی بھی ثالثی کا کردار یا کوئی بھی درمیان میں میڈیشن کرا سکتا ہے, اور وہ میڈیشن جو تیسرا ملک یا تیسرا ادارہ کرے گا وہ ظاہر ہے دونوں ملکوں ممالک کے موقف کو اور اس کے علاوہ یو این کے قرارداد کو اور ان چیزوں کو.
اوکے, یو این کے قرارداد کی آپ نے بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب, ایک سوال پلیز, یو این کے قرارداد کی آپ نے بات کی ہے, لیکن یو این کے کشمیر کے حوالے سے ان کی جو قرارداد ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے مطابق اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پہلا قدم جو ہے وہ پاکستان کو اٹھانا ہوگا, اور وہ یہ کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جو ہے وہاں سے پاکستان کو اپنی افواج نکالنی ہوگی. اس کے لیے پاکستان کہاں تک تیار ہوگا؟
قرارداد میں جو لکھا گیا ایک تو یہ ہے کہ انہیبلنگ انوائرمنٹ ادھر پیدا کرنی ہے تاکہ وہاں پر جو پلیبسائٹ ہو,
لیکن اس کے لیے انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے پاکستان کو پہلا قدم لینا ہوگا اس یو این کے قرارداد کے مطابق.
یو این کے قرارداد کے مطابق تو تیننگ آؤٹ ٹروپس کا کرنا ہے دونوں نے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کے لیے صرف رکھنے بیئر منیمم, اور اس کے علاوہ جو یو این آبزرورز ہیں وہ اس کو مطلب آبزرو کریں گے, اور اس کے علاوہ جو پلیبسائٹ بھی ہوگا تو وہ بھی ایک انٹرنیشنل میکینزم کے تحت ہوگا. تو یہ ساری چیزوں پہلے تو یہ کہ انڈیا اس پر تیار ہو جائے کہ وہ قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے ایشو تو یہ ہے, اگر وہ قرارداد کو مانتے ہی نہیں ہے, اس پر 70 سال سے عمل درآمد نہیں کر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ جو ووٹ اس کا آئے گا پلیبسائٹ کا وہ ہمارے خلاف آئے گا, وہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بیسک گراؤنڈ پر یہ ریئلٹی تو موجود ہے, اور جہاں تک پاکستان کے سائڈ پر اس کا تھا تو نہیں آئے یہاں پر کوئی انتفادہ ہے, نہ یہاں پر کوئی وائلنس ہے, نہ یہاں پر کوئی اور چیز ہے. وائلنس تو ہو رہا ہے اکراس دا بارڈر اکوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے, اور اس کو اکوپائڈ کشمیر یوین کے لحاظ سے میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ٹروپس کی موجودگی, اور ابھی مزید انہوں نے میرے خیال میں 10,000 کے لگ بھگ ٹروپس کا مزید اضافہ کیا ہے. یہ اضافہ آیا کشمیریوں کو دبانے کے لیے ہے یا الاقسی پر مزید تناؤ کو بڑھانا ہے یا اس پر وائلیشن کو بڑھانا ہے, یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمیں سامنے دیکھنی ہوگی. اور میرے خیال میں کہ نیکسٹ منہ جو انڈیا کی مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تاؤ تناؤ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا, خواہ مسٹر ٹرمپ صاحب وہ بتا دے ان کو یا کوئی اور ان کو بتا دے, کیونکہ شملہ میڈیا میں اگر یہ ہے کہ دونوں فریق مل کر بات چیت کرے تو اس میں کمپوزٹ ڈائیلاگ ہوا ہے, اس میں کمپریہنسو ڈائیلاگ بھی بات چیت بھی ہوئی ہے, لیکن اس کا سٹارٹ وہاں سے ہونا چاہیے جہاں وہ ڈائیلاگ ٹوٹے تھے, جس نقطے پر, جس دائرے پر وہ منقطع ہوئے اس سے شمار ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, اوکے. لیکن بریگیڈیئر صاحب, یہاں پہ چونکہ میرے پاس بھارت سے کوئی تجزیہ کار اس وقت لائن پہ نہیں ہے, مذاکرات کے حوالے سے بھارت جو ہے وہ بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں پاکستان کو ان بھارت کے ساتھ تو اس کے لیے ایک مناسب انوائرمنٹ جو ہے وہ پہلے کریٹ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے بھارت کے بقول سرحد کے اس پار پاکستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کے بقول وہ بند کرنی ہوگی.
جی بالکل, اگر پاکستان پر یہ الزام ہے, ایک تو وہاں پر جو انہوں نے باڑ لگا رکھا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی, اور اس پر جو ایمرجنسی سسٹم ہے یا باقی چیزیں ہیں ان کے ٹروپس جتلائے ہیں 7 لاکھ سے زیادہ, اور ٹروپس سے یہ سب سے زیادہ انہیں سویلین ٹو ملٹری تناسب ہے دنیا میں جو وہاں پر موجود ہے ان کی, لیکن اگر پھر بھی پاکستان پر الزام لگاتے تو یہ نہ ضرور کو کیوں نہیں جانے دیتے, ہم الاؤ کرتے ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے, اور پاکستان الاؤ کرتا ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے وہ نہیں کرتے. تیسری بات ہے کہ پھر تیسرے فریق سے اس کو دیکھا جائے کہ بھائی وہ دیکھ لے کہ کون وائلیشن کر رہا ہے, اور چوتھی بات میں یہ کہنا کہ کنفیڈنس بلڈنگ میئر تو یہ ہے کہ وائلیشن ختم ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی پاکستانی یا اس قسم کا سلسلہ ہے تو اس کو ثبوت سامنے لائے جائیں, اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں اگر وائلیشن ہوتی ہے تو کشمیریوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سویلین آبادی ہے دونوں طرف اور وہ نشانہ بنتے ہیں. اب اگلی بات میں یہ, اگر کشمیریوں سے ہمدردی ہے تو یہ 70 سال میں ان کو ہر وقت مطلب جو وائلیشن ہے, جو بندوق ہے یا توپے ہیں اس کے استعمال سے سائیکولوجیکل ٹراماز ہے, بچوں کے اسکول, اس کے علاوہ آپ نے دیکھے ہو پیلٹ گنز, کیا کیا چیزیں انہوں نے استعمال نہیں کی سوائے ایٹم بم کے. تو ان چیزوں کا اگر دیکھا جائے, امن کس چیز کو کہتے ہیں؟ امن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ پرامن طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے, ان کے اسکول, ان کے ایجوکیشن یا ان کے جو برابر کے حقوق یا باقی چیزیں ان کو انشور ہو, اس پر بندوق یا سنگین تانا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں, انڈیا میں ایسی آوازیں بہت ہوتی ہے کہ کشمیر کا رقبہ ہمارے پاس ہے لیکن کشمیری ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا حقیقت.
اوکے, بالکل. اگین بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, لیکن نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے بھی میں آپ کو روکنا چاہوں گی, اور سامعین کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر منیش کمار سینئر صحافی اور تجزیہ کار بھارت سے, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا پروگرام میں شامل ہوں گے, اس وقت ان کی لائن مل نہیں پا رہی ہے, لیکن بھارت اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان مختلف اوقات میں فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی شکایات جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہے, تاہم دونوں ممالک کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے شہری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور سامعین یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات رواں سال فروری میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی بس پر ہونے والے خودکش حملے میں, جس میں کہ 41 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے بھارت کے, اس کے بعد سے کشیدہ ہے. بھارت نے اس واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا تھا اور یہ کہا تھا کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے یہ حملہ جو ہے کروایا ہے, اور اس کے جواب میں بھارت نے پاکستانی علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا تھا. ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے اس موضوع پہ, آئندہ کے پروگرام میں بھارتی موقف جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کریں گے, اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں دوحا میں جو افغان طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کا جو آٹھواں دور رواں ہفتے شروع ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. 0800-777-8789 جو ہمارا ٹول فری نمبر ہے اس پہ کال کر کے آپ اس ہمارے ڈسکشن میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر حسین یاسر صاحب افغان اینالسٹ ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن پہلے لیں گے ایک مختصر سی بریک.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اس وقت بریگیڈیئر سید نذیر صاحب دفاعی تجزیہ کار ہے پاکستان سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے افغان امور کے ایک ماہر ڈاکٹر حسین یاسر صاحب نے بھی, دونوں ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ڈاکٹر حسین یاسر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. اور جاننا آپ سے یہ چاہوں گی, آج افغانستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ کے نمائندے خصوصے برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد جو ہیں, انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کابل کا ان کا یہ دورہ خصوصی ایل جی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد سے اب تک کا سب سے کامیاب ترین دورہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دورے کے دوران امریکہ اور افغانستان نے مستقبل کے لائحہ عمل پر اتفاق کر لیا ہے, اور بقول ان کے اب مذاکراتی ٹیم اور تکنیکی معاونت کرنے والے افراد کی فہرست کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. کتنی بڑی پیش رفت ہے افغانستان میں قیام امن کی جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسین یاسر صاحب.
جی شہناز, میرا خیال ہے کہ یہ جو خلیلزاد صاحب کا جو یہ آٹھواں, ان کے سربراہی میں جو آٹھواں دور شروع ہوگا مذاکرات کا طالبان کے ساتھ, مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہو. اور جہاں تک انہوں نے افغانستان کے دورے کو کامیاب ترین دورہ قرار دیا ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وزن ہو, کیونکہ وہاں پہ افغان حکومت میں جو ایک نئی منسٹری بنی ہے وہ امن کے امور کو آگے لے جانے کے لیے, اس نے بھی آج پریس ریلیز دی ہے, اور اس میں کہا ہے کہ ہم بہت جلدی بھی ٹو ویکس میرے خیال سے امریکن مذاکرات کے بعد جو ہو سکتا ہے کسی اس کے نتیجہ کسی ایگریمنٹ کی صورت میں آگے آئے. ناروے میں جو ہوگا اس میں جو ایک 15 رکنی وفد افغانستان سے جائے گا اور وہ طالبان سے ملاقات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کافی تھکا دینے والا کا بہت لمبا ایک سال سے چل رہا تھا یہ جو مذاکرات کا امریکن اور طالبان کے درمیان, اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. باقی جو ملاحظات ہیں وہ دو طرف کے طالبان کے نزدیک اور افغان عوام اور حکومت کے نزدیک, وہ اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ ان پر گفتگو یا تمرکز جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں ہو.
ٹھیک, اوکے. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر حسین یاسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ آٹھواں دور جو ہے مذاکرات کا, اس میں امن معاہدہ طے پانے کے کبھی امکانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ جو ہے, اس کے علاوہ مغربی ممالک, مختلف مغربی ممالک کے جو سفارتکار ہیں وہ بھی اسی انہی توقعات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا آپ بھی اتنے ہی پر امید ہیں اس آٹھویں دور سے, یہ جو لمبا سلسلہ چلا ہے جس طرح حسین یاسر صاحب نے کہا, اس کی آخری کڑی ثابت ہو سکتی ہے؟
جی شکریہ, اب سوال بڑا اچھا ہے, کیونکہ اکثر میں آپ لوگوں کے پروگرام میں وائس آف امریکہ کے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ بات چیت انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور افغانستان میں امن آئے گا, اور خصوصی طور پر اس کا جو سٹیج ون ہے جو کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہے جس میں فوجیوں کا انخلا اور دوسرا افغانستان کے سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنا, اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, اور اس میں کافی حد تک تقریباً 85% تک پہلے ہی کو اس میں پیش رفت ہوئی تھی, اور اس کی جو فائنل ڈرافٹ ہے دوبارہ بھی تیار کیا گیا تھا جس میں افغان حکومت کے اور اپوزیشن کے نمائندے گئے تھے اور جہاں پر طالبان سے بات چیت کی تھی, تو وہ نئے نکات کو بھی شامل کیا گیا تھا. اور ابھی جو ڈرافٹ ہے, میرے خیال میں کہ ڈرافٹ پر دونوں کی اگریمنٹ موجود ہے سوائے کوئی چھوٹے موٹے پوائنٹس کے کاما یا فل سٹاپ وغیرہ کے. باقی جہاں تک خوشائن بات یہ ہے کہ پمپیو صاحب نے بھی کہا ہے, جو فارن سیکرٹری ہے امریکہ کا, کہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں یہ کبھی بھی اتنے ہم آگے نہیں بڑھے تھے جتنے ہم پر امید نظر آ رہے ہیں اور جتنے اس پر ابھی مطلب ہے کہ ایک کنٹرول حد تک ہم آگے پہنچ چکے ہیں, ایک ڈیسائسو لیول تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ سارے جو اشارے مل رہے ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے. اسی طرح طالبان کے بھی جو نمائندے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں, حالانکہ خلیلزاد یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہر چیز پہ نہیں ہوتا کوئی چیز پہ نہیں ہے, لیکن وہ افغانستان کے کنٹیکسٹ میں کہتا ہے. جہاں تک امریکہ اور طالبان کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ جو ڈرافٹ ہے یا یہ جو معاہدہ ہے اس کے لیے یہ دور فائنل ہوگا. اور جو پنکیو نے جو صاحب نے جو ٹائم دیا تھا کہ 1 ستمبر تک یہ ہو جائے گا, تو میرے خیال میں اس سے پہلے یہ معاہدہ تکمیل پائے گا. اس میں جہاں تک طالبان کے کسی وفد کا پاکستان آنا یا یہاں پر بات چیت کرنا یا اس کے علاوہ زلمے خلیلزاد کا آنا اور فائنل ڈرافٹ کو مطلب کہ مکمل کرنا, اور یہ میرے خیال میں کہ سارے اسٹیک ہولڈر لگتے ہیں کہ ایک پیج پر ہے, طالبان بھی امریکہ بھی پاکستان بھی, اور اس کے علاوہ ابھی جو زلمے خلیلزاد افغانستان گئے ہوئے ہیں اور اس نے کہا کہ یہ جو تھا دور یا یہ جو بات چیت تھی یہ کافی کمپریہنسو اور بہت نتیجہ خیز تھی. تو لگتا یہ ہے کہ اب افغان حکومت نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پر رضامندی شامل ان کی شامل ہو گئی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ان کو کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ آگے کے جو مرحلے ہوں گے اس میں افغان حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہوگا یا فریق بنے گا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے خیال میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے پازیٹیو آ رہے ہیں اور کوئی نیگیٹو انڈیکیٹر نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو وائلنس ہو رہا ہے افغانستان میں, کیونکہ سیز فائر ابھی تک نہیں ہے اور جنگ بندی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہے سیکورٹی فورسز, اس کے علاوہ طالبان اور ساتھ ساتھ جو افغان عوام ہے, تو یہ ایک تشویشناک بات ہے. البتہ جتنا جلد یہ معاہدہ طے ہو اور اس میں کچھ یہ بات بھی ہو کہ کچھ نہ کچھ کنفیڈنس بلڈنگ میئر ہو جس طرح پہلے طے کیا گیا تھا کہ اسکولوں پر یا صحت جو ہیلتھ اسٹیشن ہے, اس کے علاوہ سویلین آبادی یا بازار یا ایسے جگہوں پر حملے نہیں ہوں گے, تو میرے خیال میں اس پر کچھ عمل درآمد کا بھی انڈیا ہونا چاہیے اس میں.
اوکے, بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا بے حد شکریہ, ہماری طرف سے خدا حافظ. اور ڈاکٹر حسین یاسر صاحب, جانے سے پہلے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, اب کے بہت سے لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ معاہدہ جو ہے شاید ہو جائیں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان, لیکن جو ایک بہت بڑا کوسچن ہے ذہن میں وہ یہ کہ معاہدہ طے ہونے کے بعد افغانستان میں امن آئے گا؟
جی, یہ سوال آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ساری دنیا جو ہے ان کی توجہ جو ہے وہ طالبان اور امریکہ کے اس آخری مذاکرات پر مرکوز ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اگر امریکہ اور طالبان دونوں کسی تفاہم پہ پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ افغانستان میں سب کچھ گل و گلزار ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس معاہدے کے بعد شروع ہوگا, وہ مرحلہ جب افغان آپس میں بیٹھیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف کے موقف کو اگر آپ ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں تو اس میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کرے کہ تھوڑا دونوں میں نرمی پیدا ہو. طالبان کے جو دو مختلف نمائندے ہیں, سہیل شاہین صاحب اور ذبیح اللہ مجاہد, ان کے بیانات میں بہت زیادہ تضاد ہے. سہیل شاہین صاحب وہ ذرا ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ امیدوار کنندہ ہوتا ہے, لیکن وہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب, ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک ریڈیو کو انٹرویو دیتے کہا کہ ہمارا کوئی کمپرومائز اسلامک میرٹ کے اوپر, ہمارا جو ورژن شریعت کا اس کے اوپر یا اس کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور ہم کسی انٹرنیشنل کنونشن کو نہیں مانتے. तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो दूसरी तरफ वो कहते हैं जो अफगान अफगानिस्तान में मौजूद अफगान हुकूमत या अपोजिशन के अराकीन और सिविल सोसाइटी वो कहते हैं कि जमहूरी इस्लामी के उसूलों पर जो जो डेमोक्रेटिक जो लंगड़ा लूला जैसे भी है जो जो चीज़ें जो अकदार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी गारंटी की है हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब जो है सबसे ज्यादा जो तमरकुज है वो सिर्फ इसी बात पे है जो कि अमेरिका भी यही चाहता है, तालिबान भी यही चाहता है और खित्ते के ममालिक भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से अमेरिका का इनकला शुरू हो। तो ये मेरे ख्याल से उसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होगी अमरीकी फौजियों के खुरूज के हवाले से। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस मुहिदे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से मुश्किल मरहला जो है इसके बाद शुरू होने वाला है।
ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन यासर साहब, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया हमें टाइम देने का। और सामीन प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन पहले हम लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل، اور اس وقت ہم بات کریں گے سانحہ آرمی پبلک اسکول جس کو پاکستان کا 9/11 بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے جو عدالتی کمیشن بنایا گیا تھا اس نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس جو انہوں نے لینی تھی وہ مکمل وہ پروسیس ہو چکا ہے ان کی جانب سے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ فضل خان صاحب نے، اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ایڈوکیٹ فضل خان صاحب کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سانحے میں ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا، ساتھ یہ ایک لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس سانحے کے بعد تحقیقات کے مطالبے کے حوالے سے ایک تنظیم جو ہیں والدین کی جانب سے وہ بنی تھی، یہ اس تنظیم کے رکن بھی ہیں۔ تو ایڈوکیٹ فضل خان صاحب، یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اور اس سانحہ آرمی پبلک اسکول جو ہے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے گزشتہ سال پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو ایک رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا، اس نے حال ہی میں بتایا جا رہا ہے کہ 135 افراد کے بیانات قلم بند کر دیے ہیں، اور یہ کہ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کتنی بڑی پیش رفت آپ اس کو خیال کرتے ہیں، کہاں تک مطمئن ہیں آپ اس سے؟
شکریہ جی، اصل میں یہ جوڈیشل کمیشن کا جو پہلے اعلان ہوا تھا، ان کا آرڈر ہوا تھا، یہ 9 مئی کو ہوا تھا، 9 مئی 2018 کو۔ اس وقت آرڈر میں یہ کہا گیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر کمیشن اپنی رپورٹ کمپلیٹ کر کے سپریم کورٹ کو پیش کریں گے، لیکن بدقسمتی سے 5 مہینے گزرنے کے بعد تک بھی وہ نہ کوئی رپورٹ بنی نہ ہی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی۔ پھر 24 اکتوبر کو پچھلے سال 2018 میں دوبارہ سپریم کورٹ میں جب چیف جسٹس نے جب ان سے استفسار کیا گیا، ہم پیرنٹس نے ان سے مانگ کی کہ آپ نے جو آرڈر کیا تھا، تو دوبارہ یہ کہا گیا کہ ابھی 6 ہفتوں میں یہ کمیشن اپنا رپورٹ کمپلیٹ کرے گا اور سپریم کورٹ میں داخل کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 10 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، 10 مہینے میں جو پروسیس ہوا اس میں ہماری طرف سے، ہم والدین کی طرف سے، ان شہداء کے پیرنٹس کی طرف سے فل تعاون کیا گیا ہے۔ ہم آئے ہیں، ہم نے اپنے اسٹیٹمنٹس، جو ہمارے تحفظات تھے، جو ہمارے بیانات تھے، وہ سارے ہم نے من ون اس کمیشن کے آگے بیان کر دیے۔ پھر اس میں جو تحقیقات یا جو ایکسٹرا جو بیانات لینے تھے وہ کمیشن کی ذمہ داری تھی, لیکن بدقسمتی سے وہ ادارے جن پہ ہمارے الزامات تھے یا جن کو ہم ذمہ دار گردانتے تھے ان کی طرف سے خاطر خواہ تعاون تو نہیں ہوا. بہت لیٹ 10 مہینے گزرنے کے بعد کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم یہ کمیشن کی جو بھی فائنڈنگز ہیں وہ ہم فائنل کر رہے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی امید کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں انصاف دیا جائے. حالانکہ پاکستان کا جو تاریخ ہے انصاف ملنے کا یا جو کمیشن آج تک جتنے بھی بنے ہیں بہت امپورٹنٹ, وہ کوئی تابناک روشن نہیں آیا ہے. بہت بڑے بڑے
ابھی تک آپ کی گفتگو سے دو کوئسچنز سامنے آئے ہیں, وہ میں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب جو ہیں ان کے سامنے رکھنے چاہوں گی. بریگیڈیئر صاحب, ایک یہ بات کر رہے ہیں ایڈوکیٹ فضل خان صاحب کہ سپریم کورٹ نے عدالتی کمیشن کو 3 ماہ میں سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی تھی, لیکن ایڈوکیٹ صاحب کے بقول اب 1 سال اس کو ہونے کو ہے, ابھی کہیں جا کے یہ مکمل ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں تو دیگر جو کیسز ہیں, جس طرح اگر وہ زرداری سے متعلق ہو, وہ نواز شریف جو ہیں ان سے متعلق ہو, ان کے فیصلے جو ہیں وہ چند دنوں کے اندر سامنے آ جاتے ہیں, لیکن ڈاکٹر شکیل افریدی کا ہو یا پشتون تحفظ تحریک کے جو 2 MNAs ہیں علی وزیر محسن داوڑ, ان کے کیسز ہوں, یا پھر APS کا اتنا بڑا سانحہ ہوا جس طرح شروع میں میں نے کہا کہ اس کو پاکستان کا 9/11 کہا جاتا ہے, تو ان میں کیسز میں اتنی دیر جو ہیں کیوں لگ جاتی ہے؟ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کہاں تک جانبدار ہیں؟
بہت نواز کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ APS کا جو سانحہ ہے اور جو ہمارے شہدا ہیں وہاں پہ, خاص طور پر ہمارے بچے, وہ تو پورے پاکستان کے بچے ہیں, اور یہ ٹریجڈی جو ہے یہ ہم سب کی ہے, اور یہ ابھی تک انفارچونیٹلی اپنے لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچی. اگر یہ تمام اس کا جو سلسلہ ہے انکوائری کا اور اس کا جوڈیشل پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جاتا تو کوئی اس تمام سانحہ کوئی کسی کلوجر تک جاتا. جب یہ کلوجر تک جاتا تو یہ بچوں کے والدین کو خاص طور پر اور پاکستان کی پوری قوم کو بھی کچھ سکون ملتا کہ کہیں نہ کہیں کسی منطقی انجام تک یہ سارا قصہ پہنچا ہے. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا, اور ایڈوکیٹ صاحب کا اور آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ یہ دیر کی وجہ کیا ہے. میرے خیال میں دیر کی وجہ شاید کوئی دانستہ طور پر نہیں کر رہا, اور نہ ہی کوئی ایسا چاہتا ہے کہ دانستہ طور پر اس کیس کو لٹکایا جائے یا اس کے جو لاجیکل کنکلوژن ہے اس سے اپنا آپ کو چھپایا جائے. یہاں پہ میرے خیال میں جو ایشو بنے گا ایونچولی وہ یہ ہوگا کہ یہ پورا پروسیس چلے. ایک حادثہ ہوا ہے, ایک واقعہ ہوا ہے, اس کی لیگل اس کی انویسٹیگیشن ہو, اس کا ایک کیس بنے, کیس چلے اور ایک فائنل اس کا ڈیسیشن آئے, اور وہ ڈیسیشن جو آئے وہ بلیم کو اپورشن کریں. میں ہمیں ایڈوکیٹ صاحب اس بات کو ضرور سمجھیں گے کہ اپورشن کریں بلیم کو کسی ایک ادارے کے اوپر یا کسی انڈیویجول کے اوپر, کیونکہ یہ اتنے کمپلیکس قسم کی چیزیں ہیں کہ آپ کسی ایک فرد کو شاید اس تمام واقعے کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. تو سسٹم میں کوئی فیلئر ہے, اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹس بھی جو ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی انوالو ہے, اس میں آرمی, اس میں لا انفورسنگ ایجنسی, اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز, سیکیورٹی ایجنسیز, یہ تمام کا کوئی نہ کوئی رول ضرور ہے. تو ان میں اگر سب کو دیکھا جائے تو آپ کسی ایک کو میرے خیال میں اٹھا کر کہنا یہ مشکل ہوگا کہ اس ایک انڈیویجول کی وجہ سے یہ ہوا یا اس ایک انسٹیٹیوشن کی وجہ سے یہ ہوا. یہ میرے خیال میں سسٹم کا فیلئر ہے, اور یہ واقعہ ہوا ہے جو ڈیفینیٹلی یہ سیکیورٹی فیلئر ہے اور انٹیلیجنس فیلئر ہے. اگر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہوتا تو یہ واقعہ ہوتا ہی کیوں؟ بس بارہ یہ تو اب سب باتیں ہو چکی ہیں, اب ہونا یہ چاہیے کہ پشاور ہائی کورٹ اس معاملے کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائے, اور جس کو بھی مورد الزام ٹھہرانا ہے, جس کے اوپر بھی بلیم کو اپوزیشن کرنا ہے, وہ ضرور کریں, क्योंकि जब तक ब्लेम अपोर्शन नहीं किया जाएगा और इसके जो सदबाब जो करना है तमाम सिस्टमिक फेलियर्स का, उसके लिए कोई रिमीडियल मेजर्स नहीं बताए जाते, मेरे ख्याल में ना तो हमारे शहीद बच्चों के वालिदैन को सुकून मिलेगा और ना ही पाकिस्तान की कौम को
ठीक है मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जो एडवोकेट साहब ने, ब्रिगेडियर साहब, एडवोकेट साहब ने एक और जो सवाल उठाया है वो ये कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अदालती कमीशन्स की एक लंबी तारीख है जिसके कभी कोई उनके बकौल खातिर खान नतीजे जो हैं सामने नहीं आए। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतल्लिक जो अदालती कमीशन है, इससे तवक्कुआत क्यों कर रखी जाए?
इसलिए कि मेरे ख्याल में ये तो एक नेशनल ट्रेजेडी है और बाकी भी तमाम जितने भी जुडिशियल कमीशन है उनको इनकी ऑब्जर्वेशन से दुरुस्त है कि बेशुमार ऐसे जुडिशियल कमीशन बने हैं पहले जिनका कोई भी खाते खान नतीजा नहीं निकला है, मगर ये एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा सन है हमारी तारीख का कि इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में किसी भी शख्स को या किसी भी इदारे को किसी भी किस्म का कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। और मैं तो ये कहूंगा कि जब पिशावर हाई कोर्ट इसका फैसला करते हैं तो एक चीज को अगर वो मुनासिब समझे तो एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ही बनाए, फिर अनफॉर्चुनेटली कमीशन का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें ये तमाम मामला जो हैं वो खुलकर सामने रखे जाएं, इनके वालदैन को, बच्चों के वालदैन को मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ और क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, उनके साथ हुकूमत को कम्युनिकेट करना चाहिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को हुकूमत के थ्रू इन वालदैन के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये खुले रहने चाहिए, इनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए
जी। इसी वजह से उस वक्त के जो उस वक्त की जो हुकूमत थी पीएमएल नून के जनरल अब्दुल कयूम साहब को हमने मधु किया था और साथ शौकत यूसुफजई पीटीआई के सीनियर लीडर हैं उनको भी हमने मधु किया है। हमारे प्रोड्यूसर कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी लाइन पे लें। एडवोकेट साहब आपकी जाने वापस मैं आना चाहूंगी। हमें जी कौन है हमारे पास साथ? ओके हाँ जी, फजल खान साहब हमारे साथ हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रोड्यूसर साहब के जनरल अब्दुल कयूम और शौकत यूसुफजई दोनों को अगर आप लाइन पे ले लें ताकि उनका मौका भी हम सुन सकें। एडवोकेट साहब वापस आपकी जानिब मैं आना चाहूंगी। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये एक नेशनल ट्रेजेडी है सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल और ये कि ये पूरी सिस्टम की फेलियर है, किसी एक इदारे को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज अदालती कमीशन का जो तर्जुमान है उन्होंने ज़राए अब्लाग को बताया है कि बच्चों के जो वालिदैन हैं उन्होंने उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ और वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली ख़ान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक को तलब करके उनसे पूछ गछ करने का भी मुतालबा किया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई?
देखें जी, पाकिस्तान में जो कोई छोटा मामूली सा वाकया होता है तो उसके लिए कमीशन बन जाता है, एक दो दिन या क्या के हफ्तों में फैसले हो जाते हैं, जिस तरह के आपने शुरू में फरमाया सजाएं मिल जाती हैं, चाहे वो बंदा किसी भी बड़ी पोस्ट पे हो, वो चाहे इलेक्टेड वजीर आजम हो, उनके लिए रातों रात अदालतें लग जाती हैं, ना छुट्टी का दिन देखा जाता है लेकिन जब सजा देना मतलूब होता है या जब काम कोई करना होता है तो फिर कर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी ये पांचवा साल जा रहा है, साढ़े चार साल पूरे हो चुके हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने से। इस केस में बदकिस्मती से ना तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ना फेडरल गवर्नमेंट, ना वो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, किसी भी जगह पे किसी भी इदारे के किसी भी मामूली से मामूली अहलकार को गफलत की वजह से ना तो सस्पेंड किया गया, ना उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हुई। तो हम तो यही समझेंगे कि जनाब इसमें ये सारी रियासत या ये रियासती इदारे मिले हुए हैं, इनका कोई प्लान था जिसकी वजह से ये कौम के सामने, इन पेरेंट के सामने हकीकत सामने नहीं ला रहे हैं। जहां तक आई नवाज शरीफ जो उस वक्त के दिन प्राइम मिनिस्टर थे और चौधरी
वजीर दाखला
निसार अली खान
तो ये लोग उस वक्त जो वजीर दाखला होता है वो रिस्पॉन्सिबल था, और हम सिविलियन हैं, हम प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, हम स्टेट के सिटीजन हैं, तो हमारा इमीडिएटली सूबे का जो हमारा सूबे का वजीर आला था वो भी हम रिस्पॉन्सिबल गर्दानते हैं। क्योंकि इस केस में हालांकि ये दुनिया का मैं कहता हूँ एक तारीख का बदतरीन वाकया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सवाल तो उठेंगे, पेरेंट्स के बिल्कुल ये भी हदशात हैं और उनके इल्जाम भी हैं कि या तो फिर फेडरल हुकूमत जो उस टाइम पे थी वो इस वाक्य में इन्वॉल्व थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस वक्त तकरीबन 4.5 महीने तक इस्लामाबाद में पीटीआई का धरना चल रहा था, यहाँ पे प्रांस में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और फेडरेशन में वो अपना काम कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे 4.5 महीने तक। रोजाना हमारे वजीर आला अपनी पूरी काबीना के साथ जाके वहां पे एहतजाज कर रहे होते थे, और फिर एकदम से इस वाक्य के बाद ये धरना खत्म किया गया। तो बास पेरेंट्स ये समझते हैं कि इससे हुकूमत बच गई थी, उस वक्त की जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो ये चीजें हैं, सवाल उठेंगे
यहाँ पे। एडवोकेट साहब, इस मौजू पे हमारे जब बात होती है ओहदेदारों से तो खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जो मौकफ है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि शौकत यूसुफ जई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी और उसके सरबरा मौलवी फजलुल हक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा उनके बकौल इस हमले में मुलविस जो दहशतगर्द थे सब के सब मारे गए। और तीसरी बात यह की जाती है कि ये भी एक कामयाबी है जिसको एडमिट करना चाहिए कि इस तरह का नोयत का दूसरा कोई वाकया जो है वो पेश नहीं आया, और तहकीकात भी जारी हैं, उसका एक हिस्सा जो है कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप इस चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए।
नहीं जी, मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद दोबारा कोशिशें हुई हैं, बाचा खान यूनिवर्सिटी पे जो हमला हुआ था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में जो हमला हुआ था, इस तरह और भी मुतफरक वाकयात मुख्तलिफ स्कूलों पे कोशिशें की गई, इसलिए इसका कोई क्रेडिट ना लेके इस तरह के वाकयात नहीं हुए। दूसरी तरफ इस वक्त की आड़ में इदारों ने कितने मदद हासिल किए, कितनी फंडिंग हासिल की, कितने इख्तियारात बेपनाह इख्तियारात हासिल किए गए, नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, फौजी अदालतें कायम की गई, फिर 2 साल के बाद उनको फिर एक्सटेंशन दी गई, 4 साल तक उन्होंने हुकूमत की रखी, वो इख्तियार ले लिया। लेकिन बदकिस्मती से इस एक वाक्य को जिसको बुनियाद बनाकर फौजी अदालतें कायम की गई और इख्तियार लिया गया उसको सर तक नहीं पहुंचाया। दूसरी तरफ आते हैं तहरीक तालिबान के मुतालिक जो हमें ब्रीफिंग दी गई, तो मुल्ला फजलुल्लाह जो है उसको पाकिस्तानी या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने या आर्मी ने हलाक नहीं किया बल्कि वो अमेरिकन ड्रोन में हलाक हुए। दूसरी अहम बात यह है कि तहरीक तालिबान उसी टीटीपी का जिसको हमें कहा गया कि ये जिम्मेदार हैं, उनके तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान जो तकरीबन 3.5 साल से हमारे इन्हीं इदारों के पास शाही मेहमान बना बैठा है, हमें कहा गया कि वो मुलविस था, उसने एतराफ किया था कि ये इस वाकये में वो मुलविस है, तो क्यों उनको अदालत के सामने नहीं पेश किया
गया? ये पॉइंट ब्रिगेडियर साहब, टाइम कम है एडवोकेट साहब, ब्रिगेडियर साहब ये पॉइंट इनका कि एक तरफ आप स्टेट बता रही है कि टीटीपी इस हमले के पीछे है, फिर टीटीपी का तर्जुमान जो है उसको अभी एहसानुल एहसान इस वक्त कहाँ है, अभी तक उनको अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया?
मेरी दो बात जो मैंने पहले कही है कि इस सारे इशू को मुकम्मल तौर पर एक क्लोजर तक लाना पड़ेगा पेशावर हाई कोर्ट को, और उस जब ये मुकदमा चलता है तो ये उसके अंदर भी एक बहुत अहम पॉइंट होगा कि एहसानुल्लाह एहसान जो है जो कि उनका तर्जुमान था उसको अगर पकड़ा हुआ है तो अभी तक उस वो इस सारी इन्वेस्टिगेशन में क्यों शामिल नहीं हुआ और वो इस मुकदमे का हिस्सा क्यों नहीं बना। ये मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस मामले को जितना जल्दी ये क्लोजर तक लाएंगे पूरी कौम और खास तौर पर हमारे शहीद बच्चों के वालदैन जो हैं उनको सुकून मिलेगा, उनको कुछ ना कोई ये तो पता लगेगा कि कुछ इंसाफ हुआ है कहीं पे। और अगर ये किसी एक को मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहते हैं तो वो पेशावर हाईकोर्ट उसको डिटर्मिन करे कि क्या कोई इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व था या कोई इदारा इन्वॉल्व था या ये ओवरऑल
नहीं। स्टेट की जानिब से तो ये कहा गया ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन उनके जो तर्जुमान है एहसानुल्ला एहसान, उनको अभी तक अदालत में क्यों नहीं लाया गया?
वो मेरे ख्याल में जब ये अब ये केस जाता है, ये रिपोर्ट जाती है पेशावर हाईकोर्ट में, तो मेरे ख्याल में जब ये इसकी कार्रवाई चलती है केसी का, तो उसको रिव्यू शामिल होना चाहिए। और अगर वो नहीं शामिल किया जाता तो पेशावर हाईकोर्ट को समन कर सकते हैं और करना चाहिए भी। और ये बिल्कुल उसको जो है
टाइम बहुत कम है, 30 सेकंड्स में एडवोकेट साहब, 30 सेकंड्स है आपके पास। जी
देखें जी एक तो हमारी अदालतें हाईजैक हैं मौजूदा हालात में, जैसा कि सारी दुनिया को पता है कि वो अदालतें इतनी बाइख्तियार नहीं है कि वो फैसले कर सकें। दूसरी तरफ इनका जिन लोगों का ये कह रहे हैं कि जनाब जब उसको हुक्म करेगी तो एक प्रोविंशियल जो है अदालत है वो फेडरेशन के इतने मजबूत ताकतवर इदारे को कैसी डायरेक्शन करेगी। तीसरे ये हमारा कानून और आइन कहता है कि जो बंदा आप मुल्जिम गिरफ्तार करें उसको एक स्पेसिफाइड टाइम है, उसके अंदर अंदर आपने उसको अदालत में पेश करना होगा। लेकिन अगर इदारे उनको अपने पास छुपा के रखते हैं मेहमान के तौर पर, तो इससे तो ये साबित हो सकता है कि होता है कि वो उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं और वही ताखीर का सबब बन रहे हैं और इंसाफ ना मिलने का सबब वही इदारे बन रहे हैं।
ठीक, बहुत शुक्रिया एडवोकेट फजल खान साहब आपका, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। और सामीन क्विकली अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अमेरिका में आइंदा साल होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली उम्मीदवारों के माबेन मुबाहिसा का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। इस किस्म का एक मुबाहिसा कल रात को हुआ, इस पे हम बात करना चाहेंगे। हमें ज्वाइन किया है यहाँ एक अमरीकी तज्जिया निगार प्रोफेसर फैजानुल हक साहब ने। जी प्रोफेसर फैजानुल हक साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी आ रही है।
जी बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और प्रोफेसर साहब, कल डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के माबेन जो मुबाहिसा हुआ उसका मेजर टेक अवे जो है वो क्या था?
देखिए, जो सबसे पहली चीज हमने वो देखी कि जो दो कैंडिडेट्स जो हैं जिनको समझा जाता है कि वो बाएं बाजू के ज्यादा हमायती हैं या जरा दूर हैं मेन स्ट्रीम से, वो बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरन हैं, तो उनको रेजिस्टेंस का उनको का सामना करना पड़ा मेन स्ट्रीम कैंडिडेट से, जो मेरे ख्याल में उनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अमेरिका का वो मूड नहीं है जो 4 साल पहले था। क्योंकि वो लोग ये देख चुके हैं कि जो दाएं बाजू के लोग हैं जो कि जो मेन स्ट्रीम से ज़रा दूर हैं, उन्होंने क्या हरकतें की हैं, इसलिए वो बाएं बाजू के साथ तजर्बा नहीं करना चाहते। तो ये एक मैसेज था, लेकिन इसके बावजूद ये देखने में आया कि जो एलिजाबेथ वॉरन थी वो क्लियरली जो थी वो उनको एक तरह से विनर कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना अपने आप को और अपने लाहे अमल को और अपनी जो सोच है उसको बहुत अच्छी तरह पेश किया लोगों के आगे।
जी आपको प्रोफेसर साहब नहीं लगा कि इस मुबाहिसे में दर्जन से ज्यादा जो उम्मीदवार थे उनके माबेन डिफरेंट इश्यूज पर इख्तिलाफात की जो खलीज थी वो बहुत बहुत ही वसी थी और इसका नुकसान पार्टी को हो सकता है?
देखिए, असल में जैसे हमने देखा कि जब 2016 के जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी ऐसे हुआ था कि बहुत ज्यादा जो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स थे वो उन्होंने एक दूसरे के सामने आए थे और वो और जो डिबेट थी वो बहुत इंटेंस थी, एक दूसरे के साथ शिद्दत इख्तियार कर गई थी। लेकिन उससे होता यूं है कि जो प्रॉपर्टी जो पार्टीज हैं उनका जो उनकी जो कोर आइडेंटिटी है वो सामने आ जाती है कि वो कितनी दाई तरफ है या बाई तरफ है, और फिर हर कोई जो है उसमें शामिल हो जाता है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी ऐसा हुआ और पिछले इलेक्शन में जो दो बड़े डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स थे उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन, हमने देखा कि उसमें भी ये डिवाइड सामने नजर आई। ये नुकसान जब हो सकता है जब कैंडिडेट्स बहुत कम रह जाएं, 3-4, और वो फिर एक दूसरे के खिलाफ इतने हों कि वो रिकनसाइल ना कर पाएं, तो मेरे ख्याल में ये अभी बहुत जल्दी ये जल्दी है कि क्योंकि अभी बहुत से कैंडिडेट्स हैं, इन सब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता छट जाना है, जो
और चार पांच कैंडिडेट्स
होंगे उनसे पता चलेगा।
इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी में कौन सा उम्मीदवार जो है वो सबसे आगे है?
जी उसमें उसमें जो बड़े बड़े नाम हैं उसमें एलिजाबेथ वॉरन हैं, बर्नी सैंडर्स हैं, उसके बाद जो बाइडन हैं, और जो ये तीन
ये लोग,
और जिली ब्रांड हैं, सेनेटर जिली ब्रांड हैं,
जी, ये बहुत शुक्रिया।
ये चार बड़े नाम हैं जो कि बहुत अच्छी तरह लोग जिनको जानते हैं, और भी बहुत से प्रोमिनेंट लोग हैं।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजानुल हक साहब, आइंदा भी इससे इस मौजू पे आपसे बात होगी। और सामीन इसके साथ ही शहनाज नफीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
डेमोक्रेट पार्टी के सदारती मुबाहिसों के दूसरे दौर की पहली शब शुरका के दरमियान हेल्थ केयर और इमिग्रेशन के बारे में जोर और शोर से बहस हुई, जबकि इस बात पर भी गौर किया गया कि आइंदा साल सदर ट्रंप को शिकस्त देने के लिए बेहतरीन मौका किस उम्मीदवार के पास है। सदारती उम्मीदवारों में ज्यादा इत्तेदाल पसंद उम्मीदवारों ने सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरन जैसे तरक्की पसंदों को अपने दिफा पर मजबूर कर दिया, और हेल्थ केयर को बेहतर बनाने और आबो हवा की तब्दीली जैसे मामले पर उनके नाकाबले अमल मंसूबों पर नुक्ताचीनी की। कोलोराडो के साबिक गवर्नर जॉन हिकनलूपर कहते हैं, डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जॉन हिकनलूपर ने कहा कि वोटिंग के लिए ये बात तबाहकुन है। इस नौयत के मंसूबों के साथ आप खुद ये इंतखाब सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में दे रहे हैं। सेनेटर सैंडर्स ने अपने इंतहाई बड़े हेल्थ केयर मंसूबों का दिफा किया और तवज्जो दिलाई कि राय आमा के जायजों के मुताबिक वो आइंदा साल सदर ट्रंप को शिकस्त दे सकते हैं।
And the reason we are going to defeat Trump and beat him badly is that he is a fraud and a phony, and we're going to expose him for what he is.
डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार सेनेटर बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि जिस बिना पर हम सदर ट्रंप को शिकस्त देंगे वो ये है कि वो फ्रॉड और जाली हैं, और हम उनकी असलियत और हकीकत सामने लाएंगे। ओहायो से कांग्रेस रुकन इत्तेदाल पसंद टिम रायन ने खबरदार किया कि डेमोक्रेट्स उस सूरत में आइंदा साल इंतखाब हार सकते हैं अगर उन्होंने ऐसी पॉलिसियां पेश की जो हेल्थ केयर, मईशत और माहौल पर इंतहाई बाएं बाजू के रुझान की हामिल हों।
I quite frankly don't think that that is an agenda that we can move forward on and win. We've got to talk about the working class issue.
डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार टिम रायन कह रहे हैं, साफ बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि ऐसे एजेंडे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और जीत सकते हैं। हमें काम करने वाले तबके के मसाइल के बारे में भी बात करना होगी। लेकिन सेनेटर एलिजाबेथ वॉरन ने डेमोक्रेट्स को खबरदार किया कि अगर वो सदर ट्रंप को आइंदा साल शिकस्त देने की तवक्को करते हैं तो उन्हें मजबूत पॉलिसियां पेश करना होंगी।
डेमोक्रेट्स विन व्हेन वी फिगर आउट व्हाट इज राइट एंड वी गेट आउट देयर एंड फाइट फॉर इट। आई एम नॉट अफ्रेड। And for Democrats to win,
सेनेटर वॉरन कह रही हैं कि डेमोक्रेट्स उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं अगर वो इस बात का तायुन कर लें कि दुरुस्त क्या है, और फिर इसी को बुनियाद बनाकर मुकाबला करें। मैं खौफजदा नहीं हूं, और डेमोक्रेट्स को भी जीत के लिए खौफजदा नहीं होना चाहिए। अगरचे डेमोक्रेट्स ने एक दूसरे पर भी नुक्ताचीनी की, लेकिन उनके मुबाहिसे का मरकज सदर ट्रंप रहे। इनमें टेक्सस के साबिक कांग्रेस रुकन बीटो ओरोर भी शामिल थे।
We will choose to be the nation that stands up for the human rights of everyone, for the rule of law, for everyone.
डेमोक्रेट उम्मीदवार बीटो ओरोर कह रहे हैं कि कानून की पासदारी न करने वाले एक सदर के जुल्म और खौफ के मुकाबले में हम एक ऐसे सदर का इंतखाब करेंगे जो हर एक के लिए इंसानी हकूक की वकालत करे और हर किसी के लिए कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। मजीद डेमोक्रेट्स आज बुध के रोज मुबाहिसा कर रहे हैं। इनमें साबिक नायब सदर और कलीदी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन भी शामिल हैं। इनके साथ साथ कैलिफोर्निया से सेनेटर कमाला हैरिस, न्यू जर्सी से सेनेटर कोरी बुकर और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साबिक वजीर हुलियान कास्ट्रो भी शरीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, अमरीका में आइंदा साल होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेट पार्टी उम्मीदवारों के दरमियान पार्टी की नामजदगी जीतने के लिए मुबाहिसों का यह सिलसिला जारी है। अब तक 2020 के सदारती इंतखाब के लिए पार्टी के टिकट के 25 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। मुंतखब उम्मीदवार का मुकाबला सदर डोनाल्ड ट्रंप से होगा, जो दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। تمام امیدواروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ 2020 کے صدارتی الیکشن میں صدر ٹرمپ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 3 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے مباحثے میں مختلف پالیسیز پر کئی اہم نکات بھی اٹھائے گئے۔ ماہرین کے مطابق ڈیموکریٹ امیدواروں کے درمیان مباحثوں کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ 2 درجن سے زائد امیدواروں کے مابین اختلافات کی خلیج بہت وسیع ہے۔ پروگریسو سوچ اور نظام حکومت میں بڑی تبدیلیوں کے خواہاں سینیٹر الزبتھ وارن اور برنی سینڈر جیسے امیدواروں کے منصوبوں کو دیگر امیدوار ناقابل عمل قرار دے رہے ہیں۔ ڈیموکریٹ امیدواروں کے مباحثوں اور موقف کو صدر ٹرمپ کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ لادنا چاہتے ہیں۔ یہ سرحد کھول کر غیر قانونی تارکین وطن کو کھلی چھوٹ دینے کے علاوہ صحت کے شعبے کو سرکاری تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ منگل کے روز ہونے والے مباحثے پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے انچارج نے کہا کہ بنیاد پرست سوچ رکھنے والوں نے سوشلسٹ نظریات کا اظہار کیا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق ڈیموکریٹس ووٹرز ایسے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ دیں گے جو خارجہ پالیسی، صحت، امیگریشن اور ٹیکس اصلاحات کے معاملے پر ان کے جذبات کی ترجمانی کے علاوہ صدر ٹرمپ کو شکست دینے کی بھی اہلیت رکھتا ہو۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔